سرو سامانی عشق، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عارف باللہ مجدد زمان، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ اشعار کا ایک قطعہ ہے، بی سرو سامانی عشق. بے سگو سامانی عشق، گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا، گرچہ میں اللہ تعالیٰ کی شان جذب ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آواز ہے. گزشتہ روز اس سے کچھ حصہ پڑھ کے سنایا گیا تھا، آج اس کا بقیہ حصہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کرم ہے، لہذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالبی بر جا دیواں اے مشتری، شاید درمان درگارا واخری. اے اللہ، تمام دنیا کے جتنے جذب کرنے والے ہیں ان سب پر آپ غالب ہیں، سب سے زیادہ طاقت والے ہیں. ہم کو ہمارا نفس، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور سب کھینچنے والوں سے آپ کی طاقت زیادہ ہے. اگر آپ اپنا دست کرم ہماری طرف بڑھا دیں اور ہمیں اپنا بنا لیں تو پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ایک کمزور شخص کو ابھی یہاں 10 آدمی پکڑے ہوں اور اپنی طرف کھینچ رہے ہوں، اتنے میں اس نے وائرلیس یا فون کر کے کسی نامی گرامی باکسر یا طاقتور پہلوان مثلا محمد علی باکسر کو اپنی مدد کے لیے بلوا لیا، اور محمد علی قلعے نے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تو اب بتاؤ وہ کدھر پہنچے گا، کدھر کھینچے گا. اس کی طاقت تو مشہور ہے، سارے لوگ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، بلکہ اس کی شکل دیکھتے ہی سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے قلب کو اپنے لیے قبول فرماتے ہیں، ان کے ارادے کا اثر سارے عالم پر پڑ جاتا ہے، پھر نہ اس کو نفس چکھ سکتا ہے نہ شیطان۔ کیا خوب مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خدا، اگر ہم عاجز بندوں کو جو نفس و شیطان کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں مگر نکل نہیں پاتے، ان کو آپ جذب فرما لیں، اگر آپ خرید لیں تو پھر وہ آپ کے بن جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشد بر قدم، چون تو بامائی نہ باشد ہیچ غم۔ ہزاروں دام ہزاروں جال گناہوں کے ہر قدم پر ہوں، مگر اے خدا اگر تو میرے ساتھ ہے تو گناہوں کے ہزاروں جال اور ہزاروں اسباب ہمیں برباد نہیں کر سکتے۔ اگر انتہائی تخریب اور بربادی کے مقام پر ایک شخص پہنچا ہوا ہے، پھر بھی اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی تعمیر کا نقطۂ آغاز اس کی بربادی کے نقطۂ منتہا کو ایک سیکنڈ میں تعمیر کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب ان کی شان جذب کا ظہور ہوتا ہے، فوراً حالات بدل جاتے ہیں، ایسے بدلتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ارے یہ میرے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ شان جذب کی نعمت کو اے دوستو خدا تعالیٰ سے مانگو، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ جذب کی اس نعمت کو اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ جگر کے استاد نے یوں تعبیر کیا ہے، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ ہم لوگ جس کو بلاتے ہیں تو وہ صرف اپنے دونوں کانوں سے سنتا ہے، لیکن اللہ جس کو بلاتا ہے، اللہ جس کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، اپنا بناتا ہے، اس کے بال بال کان بن جاتے ہیں۔ ہماتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ واہ رے میرے اللہ، آپ جس کو پکارتے ہیں، جس کو اپنا بناتے ہیں، اس کے بال بال اپنے اندر کشش محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اللہ کا جذب۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص محض سالک بن کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سلوک کا طے کرنا ہم اپنی کوشش سے جو محنت کرتے ہیں، یہ ہماری محنت محدود ہے، اور اللہ کا راستہ غیر محدود ہے۔ تو غیر محدود راستے کو بندہ اپنی محدود کوشش سے تکمیل نہیں کر سکتا، لہذا کچھ دن چلانے کے بعد سب کو جذب نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی غیر محدود طاقت سے اپنے تک پہنچا دیتے ہیں۔ مجاہدے کی قید لگا دی کہ تھوڑا سا مجاہدہ کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک شخص بہت غریب اور مقروض تھا، وہ اللہ سے رویا کہ یا اللہ میرا قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ کسی نے بتایا کہ 1000 میل پر کوئی سخی رہتا ہے، وہاں جاؤ، وہ سب کا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ یہ 1000 میل چل کر گیا، دیکھا کہ وہاں اس سخی کا جنازہ دفن ہو رہا تھا۔ اسے تو پوری بستی ڈوبتی نظر آئی کہ جس کے سہارے پر آئے تھے وہ تو مر کر دفن ہو رہا ہے، اتنی دور آنے کی محنت بیکار گئی۔ رات کو وہ بہت رویا، اتنا رویا کہ تھک گیا اور نیند آ گئی۔ زیادہ رونے سے نیند بھی آ جاتی ہے، جیسے بچے بعض وقت سوتے نہیں تو بعض مائیں صرف ان کو سلانے کے لیے ان کی پٹائی کرتی ہیں۔ ایسا پیٹنا جائز نہیں، اس کے بجائے 7 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر ان پر دم کریں۔ اس شخص کو جب نیند آ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، حکم ہوا کہ اے شخص، تیرے گھر میں جو کوٹری ہے اس میں تیرے دادا کی امانت دبی ہوئی ہے، وہ نکال لے اور اپنا قرض بھی ادا کر لے اور گھر بھی بنا لے۔ اس نے خواب ہی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جب میرے گھر کی کوٹری میں دولت تھی تو 1000 میل آپ نے کیوں دوڑایا، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ راز یہ ہے کہ ہم مصیبت کے بعد نعمت دیتے ہیں تاکہ نعمت کی قدر معلوم ہو۔ لہذا واپس گیا، کھدائی کی اور ساری دولت مل گئی، لیکن مشقت کے بعد ملی۔ جب دنیا مشقت کے بعد ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بلا مشقت مل جائیں گے؟ دنیا کے لیے تو بڑے خوش خوش 1000 میل دوڑے گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اللہ کو حاصل کرنے کی آرزو رکھنے والے اور اللہ کی محبت میں زندگی وقف کرنے والے، خانقاہوں میں رات دن رہنے والے، اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو میں بے حد بے چین اور مضطرب ہوں گے، لیکن نظر بچانے کی مشقت نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ سوچ لیجئے اس کو۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے جذب کے چند واقعات سناؤں گا تاکہ اللہ کی رحمت ہم سب پر متوجہ ہو۔ جذب کے عظیم الشان واقعات میں ایک عجیب واقعہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا ہے، جو حالت کفر میں ایک وحشیانہ حرکت کر چکے تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو احد کے دامن میں اس طرح سے شہید کیا گیا کہ ناک کان سب کاٹ کر پھینک دیے گئے۔ پیٹ کاٹ کر کلیجہ چبایا گیا اور اس جرم میں زیادہ ارتکاب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی تو قسم کھا لی کہ اے چچا، میں تیرے بدلے میں 70 کافروں کو اسی طرح سے مسلح بناؤں گا، اسی طرح سے 70 کافروں کی شکل بگاڑوں گا، ناک کان کاٹ ڈالوں گا. واللہ لا امثلن بسرعین منہم مکانکا. جب آپ نے یہ فرمایا تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم انتقام لینا چاہو تو اتنا ہی انتقام لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے. آپ کے ایک چچا کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تو ایک کافر کے ساتھ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اے نبی اور اے نبی کے صحابہ، اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا، اے نبی واصبر، آپ صبر کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے جذبات کی کیا رعایت کی؟ پہلے ہی وہلے میں نہیں فرمایا کہ صبر کرو. یہ ہے قرآن، اللہ کا کلام، یہ دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. اے نبی آپ صبر کر لیجئے. وما صبرک الا باللہ، اور یہ صبر کی توفیق اور طاقت آپ کو خدا دے گا. آپ کا صبر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، لہذا آپ نے صبر کر لیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا، کیونکہ قسم کھا لی تھی اور فرمایا میں اپنے ارادے سے باز آ گیا اور میں وہی کروں گا جو ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، میں اسی میں خیر سمجھتا ہوں. اب وہ کیا خیر تھی جس کی خبر اس آیت میں دی گئی، یہ بھی سن لیجئے. وہ خیر اس طرح ظاہر ہوا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جو آپ کی بدلہ لینے کی قسم کے بڑے حصے دار تھے. اگر آپ وحشی کو پکڑ کر قتل کر دیتے تو ایک امتی جنتی نہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا کہ اے وحشی ایمان لے آؤ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب بھیجا. ذرا دیکھیے پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں. یہ تمام واقعہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا، جس کو ملا علی قاری نے نقل فرمایا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے ایمان لا سکتا ہوں جب آپ کا خدا قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جو شرک کرے، قتل کرے، ایسے لوگوں کو دگنا ڈبل عذاب دیا جائے گا. وَيَلْقَ أَثَامًا، یہ سخت مجرم لوگ ہیں، سزا سے ان کو سابقہ پڑے گا، تو میں ایمان لا کر کیا کروں گا، میں نے تو یہ سب کام کیے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحشی جیسے مجرم کی خاطر سے دوسری آیت نازل کی کہ اے نبی اس کو دوسرا پیغام بھیج دو، مجرم تو ہے، قاتل بھی ہے، مشرک بھی ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ہم اس کو بخش دیں گے، وہ مستثنا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسے مجرم کو دعوت دے رہے ہیں جس نے نبی کا اتنا دل دکھایا کہ ایمان لانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت نہیں تھی کہ وحشی کو دیکھ سکیں. خود وحشی فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے وحشی، تم اسلام تو لائے ہو، جنتی ہو گئے، مگر تم سے اگر ہو سکے تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو، باہر باہر رہا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھنے سے چچا کا خون یاد آ جاتا ہے. چنانچہ میں چھپتا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمائی. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دے رہے ہیں. تو اس دوسری آیت پر پھر وحشی رضی اللہ عنہ نے اعتراض کر دیا کہ ھذا شرط شدید لعلی لا اقدر علیہ فہل غیر ذلک. عرض کیا کہ اس آیت میں اللہ نے ایمان لانے کو تو فرمایا تو میں ایمان تو لا سکتا ہوں اور توبہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں، یہ بڑی سخت شرط ہے، شاید میں اس پر پورا نہیں اتر سکوں. فہل غیر ذلک، کیا اللہ میاں کے سٹاک میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس طرح سے یہ پیغام نبی کو دے رہے ہیں اور نبی سے اللہ تعالیٰ تک باتیں جا رہی ہیں. پھر اللہ نے تیسری آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا، اے نبی اب یہ پیغام وحشی کو دیجئے کہ وحشی کتنا گناہ کرے گا، بس شرک نہ کرے، باقی جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا. بتائیے ایسے مجرم کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں جو سید الشہداء کا قاتل ہے، ایک ولی اللہ کا قاتل ہے، نبی کے چچا کا قاتل ہے، جن کے قتل پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا روئے، صحابہ روئے، لیکن اللہ کی رحمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ایسے شخص کے لیے آیتوں پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کیا کیا ناز اٹھائے جا رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ اگر ساری عمر نیک عمل کرنے کی شرط شدید ہے تو بھاگ یہاں سے، لیکن فرما رہے ہیں کہ سوائے شرک کے ہر گناہ معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا، بس شرک نہ کرو۔ اس پر وحشی کیا کہلاتے ہیں؟ فقال وحشی ارانی بعد فی شبہ فلا ادری یغفر لی ام لا، کہ اے نبی، ابھی بھی میں شبہ میں ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ مشیت کی جو قید اس آیت میں اللہ تعالی نے لگائی ہے، لمن یشاء، کہ جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا، معلوم نہیں ہمیں چاہے گا کہ نہیں۔ دیکھا آپ نے، وحشی پیغام یہ پیغام پہ پیغام لوٹا رہے ہیں۔ تو جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا تو اب چوتھی آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے مجرمو، اے گنہگارو، تم نا امید مت ہو، اللہ تمہاری سب خطاؤں کو بخش دے گا، مشیت کی قید بھی اللہ نے ہٹا دی۔ وحشی ناز کرتے رہے، اللہ میاں ناز اٹھاتے رہے، یہ ہے ہمارا اللہ۔ دوستو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ایک عالم نے 90 سال تک اللہ کی رحمت پر تقریر کی، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تم نے 90 سال تک میرے بندوں کو میری رحمت کا امیدوار کیا ہے، اب کیا میں تم کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں؟ تو میرے شیخ بھی بہت ہی زیادہ رحمت کا مضمون بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ کی اپنے گناہگار بندوں پر رحمت کا یہ منفرد واقعہ اختر کی زبان سے نشر ہو رہا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم ھذا ثم جاء واسلم، یہ بڑی بڑھیا آیت ہے، پھر حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت، یہ رحمت وحشی کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور رحمت کا تماشا دیکھیے، ابا جب بچے کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تو ابا کی ناراضگی سے اس کی جو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، ہر طرف چرچا ہوتا ہے کہ بڑا نالائق بیٹا ہے، تو پھر باپ یہی کہتا ہے کہ میرا بیٹا لائق ہے، اس نے معافی مانگ لی اور اس کو کوئی عہدہ دے دیتا ہے، یا کلپٹن کا کوئی بنگلہ، یا کوئی زبردست مرسیڈیز کار دے دیتا ہے، یا کوئی فیکٹری اس کے نام لکھ دیتا ہے، جس سے لوگ سمجھ جائیں کہ باپ نے اس بچے کو پیار کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے نام ایک فیکٹری لکھ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہاد کرنا پڑا، اس کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے قتل کرا دیا۔ اس وقت بہت سے بڑے بڑے صحابہ جرنیل تھے، لیکن یہ شرف اللہ تعالیٰ کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو دینا تھا کہ میرا یہ بندہ قاتل حمزہ ہے، اسی کے ہاتھوں سے اب ایک ذلیل ترین شخص کو قتل کرا دیا جائے تاکہ اس کی عزت قیامت تک امت کے اندر قائم ہو جائے۔ ہم اپنے اس رسوا اور ذلیل بندے کی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس کی تاریخ کو بدل کر سنہرے حروف سے لکھوانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا، قتلت فی جاہلیتی خیر الناس وفی اسلامی شر الناس، میں نے اپنے زمانے جاہلیت میں دنیا کے ایک بہترین انسان کو قتل کیا تھا، اور اپنے زمانے اسلام میں ایک بدترین انسان کو قتل کیا، جو نبوت کا دشمن تھا اور جھوٹا نبی بنا ہوا تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتا ہے، اس کی بگڑی بنانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کہ اے خدا، ہماری رسوائیوں اور ذلتوں کے ذلت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عزت سے تبدیل کر دیا، اس لیے دعا کیجئے کہ اے خدا، ہماری رسوائیوں اور ذلتوں کے اندھیروں پر اپنے آفتاب عزت کی کچھ شعائیں ڈال دیجئے، تاکہ ہماری ذلتیں عزتوں سے تبدیل ہو جائیں۔ اب مثنوی شریف کا قصہ سنیے۔ ایک شخص تھا جو بادشاہ کی عورتوں میں مرد اور جوان ہوتے ہوئے ہجڑا بنا ہوا تھا، بیگمات کی خدمت میں نوکری کی ہوئی تھی، وہ عورتوں کی مالش کرنے پر تنخواہ پاتا تھا۔ یہ کہہ کر ملازم بھرتی ہوا کہ میں بھی عورت ہوں، لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں جا کر بہت رویا کہ اے خدا، قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، یہ خبیث عادت مجھ سے کب چھوٹے گی، یہ لعنتی کام مجھ سے کب چھوٹیں گے، اور رویا، بہت رویا۔ اس کے رونے کو اور آہوزاری کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ نے ایک ولی اللہ سفید لباس میں ادھر بھیجا، پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ بولا، حضرت، ایک گناہ کا ناسور، ایک کینسر ہے جو مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، یہ بری عادت مجھ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں مگر پھر نفس و شیطان مجھے دبوچ لیتے ہیں۔ گفت پیش عارف آزشت کار، در دعائے خیش مارا یاددار۔ وہ بدکار مرد جو عورت بنا ہوا تھا، اس گناہگار نے ایک عارف باللہ سے کہا کہ اپنی دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، وضو کر، دو رکعت توبہ پڑھ، میں بھی وضو کر کے دو رکعت پڑھتا ہوں، اور میرے ساتھ دعا مانگ۔ انہوں نے کس درد دل سے دعا مانگی کہ قبول ہو گئی، آسمان پر اس کے جذب کا فیصلہ ہو گیا۔ اب سنیے کہ اس کی ہدایت کے سامان کیسے شروع ہو گئے۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جذب کا وقت آ گیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اسے ولی اللہ بنانا ہے۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ اب اس کی ہدایت کا عالم غیب سے سامان ہو رہا ہے۔ اللہ کے اس ولی کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی ہدایت کا یہ سامان فرمایا کہ بادشاہ کی ایک بیگم کا کئی لاکھ کا ہار گم ہو گیا۔ اب ہر جگہ تلاشی شروع ہو گئی، جتنی خادمات تھیں، جتنی نوکریاں تھیں، سب کی تلاشی شروع ہو گئی، جبکہ یہ نوکرنی تو تھی نہیں، نوکر تھا، خادم تھا۔ اب اس نے سوچا کہ قطار لگا کر سب کی تلاشی ہو رہی ہے، میری بھی باری آئے گی تو ساری بیگمات بادشاہ سے کہیں گی کہ اس کمبخت نے تو ہمیں بے عزت کر دیا، یہ خادمہ نہیں، خادم ہے۔ یہ تصور کر کے اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعا مانگنی شروع کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ بس اب تین چار لڑکیاں رہ گئیں اور میری باری آنے والی ہے، تو خوف خدا سے اور قتل اور بادشاہ کی سزا کے خوف سے کہ یہ مجھے کتوں اور بھیڑیوں کے آگے ڈال دے گا، زمین میں گاڑ کر کتے چھوڑ دے گا، ایسی بری موت مارے گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے خدائے با عطا و با وفا، رحم کن بر عمر رفتہ در جفا۔ اے خدا، تو با عطا ہے، با وفا ہے، میں نے بے وفائی کی ہے، نالائقی کی ہے، میں نالائق ہوں اور نالائقوں سے نالائقی ہی ہوتی ہے۔ آپ لائق ہیں، آپ کریم ہیں، آپ اپنا کرم کر دیجئے کہ آپ با عطا اور با وفا ہیں، گناہ میں میری جو زندگی گزری ہے اس پر رحم کر دیجئے۔ گر مرا ایبار ستاری کنی، توبہ کردم منز ہر نہ کر دینی۔ آج اگر آج تو میری پردہ پوشی کر لے تو میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، بس آج میری عزت رکھ لیجئے۔ اے خدا، ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن۔ اے خدا، اس بندے کو رسوا نہ کرنا، یہ وہ شعر ہے جس کو سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کعبہ شریف میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اے خدا، اس بندے کو رسوا نہ کرنا، میں نے نالائقی تو کی ہے لیکن آپ آج میرا بھید چھپا لیجئے، مجھے رسوا نہ ہونے دیجئے، اس کا ہار جلدی سے ملوا دیجئے تاکہ میری باری نہ آنے پائے، قبل اس کے کہ میرا راز فاش ہو اور مجھے قتل کی سزا دی جائے۔ آپ میری عزت رکھ لیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اب کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا، میری پردہ پوشی فرما لیجئے۔ پھر اس نے کہا، اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم۔ آپ بڑی عظمت والے ہیں، میں نے مانا کہ میرے گناہ بھی بڑے ہیں، لیکن آپ ہمارے گناہوں سے بہت بڑے ہیں، اگر بیت اللہ میں بھی ہم سے ایسا گناہ ہوتا تو بھی آپ معاف کرنے پر قادر ہیں۔ آپ کبھی اپنے گناہگاروں سے نہیں کہیں گے کہ تمہیں معاف کرتے کرتے ہم تھک گئے، اور یہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ میری عظمت سے بڑھ گیا، اس لیے ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو اے اللہ، گناہ کرتے کرتے ہم تھک سکتے ہیں، مگر آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے، لہٰذا آج میری پردہ پوشی فرما دیجئے۔ اللہ کی شان اتنا کہنا تھا کہ بے ہوش ہو گیا، اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ جب بے ہوش ہو گیا تو بے ہوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ اور جنت دکھا دی، اور ابھی تین چار لڑکیاں باقی تھیں کہ ہار مل گیا۔ جب 10 لاکھ کا ہار مل گیا تو بیگمات فوراً اس نوجوان کی طرف دوڑی، اسے پنکھے سے ہوا کی عرق گلاب چھڑکا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور، یعنی اے میری خادمہ، تمہاری خدمت اور مالش سے ہم کو بہت مزہ آتا تھا، کیونکہ تم بڑی محنت اور طاقت سے ہماری مالش کرتی تھی، لہٰذا اب تم ہم سے ناراض مت ہونا، ہمیں معاف کر دو، خبردار برا نہ ماننا۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہاری خدمت کے قابل نہیں رہی، کیونکہ اگر یہ کہہ دیتا کہ تمہاری خدمت کے قابل نہیں رہا تو گرفتار ہو جاتا۔ سب نے کہا، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر ابھی جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت دکھا دی، لہٰذا اب میں تم لوگوں کی خدمت سے معافی چاہتی ہوں، اب میں جا رہی ہوں، اب میں اسی ولی اللہ کو تلاش کروں گی جس کی دعا سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اب میں نافرمانی کے قابل نہیں رہا، اب اگر میں نافرمانی کرنا بھی چاہوں تو مجھ پر اتنی عظمت اور اتنا خوف طاری ہے کہ اب ہمت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنی حرام لذتوں سے خرید سکوں۔ لذت عارضی ملی، عزت دائمی گئی، یہ ہے گناہ کا اثر، راحت زندگی گئی۔ اللہ گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے لیکن ذلت دائمی ہوتی ہے۔ وہ کیا شریف آدمی بنتا ہے جو اللہ کو ناراض رکھتا ہے؟ ایسا آدمی اللہ کا شریف بندہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ تو کرتے رہیے، انشاءاللہ کام بن جائے گا، کوشش کیجئے، اللہ کے راستے میں لگے رہیے، اللہ پاک کی دہائی دیتے رہیے، لیکن ان کی چوکھٹ نہ چھوڑیے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اپنے نام لینے والوں کو آگ میں ڈال دیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہماری آپ کی رحمت مخلوق ہے، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں آئی ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ماں باپ اپنے بچوں سے اور بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ ساری رحمتیں اور محبتیں اسی ایک رحمت میں تقسیم ہو گئیں۔ اللہ نے 99 رحمتیں ابھی بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہوں پر جری ہو جائے۔ اگر کوئی مرہم جلنے کے زخم کے لیے 100% مفید ہے تو وہ کسی حادثے کے وقت کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مرہم کے بھروسے پر آگ میں ہاتھ ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ سے بعد اور دوری کے اسباب پر حریص ہونے والا شخص نہایت نالائق ہے، نہایت ہی محروم اور نہایت ہی خبیث الطبع ہے۔ جو اپنے رب سے دور کرنے والے اسباب معصیت کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ خطا ہو جانا اور ہے، لیکن خطاؤں کے اسباب سے قریب ہونا اور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے خطا ہو گئی، اور ایک یہ کہ بازاروں میں کوئی کام نہیں مگر ہر بس اسٹاپ پر عورتوں سے نظر بازی کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے تلاش معصیت اور چیز ہے اور صدور معصیت اور چیز ہے۔ معصیت کو تلاش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، پیسے خرچ کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جو اللہ کے غضب کو سلطنت دے کر بھی لیتا ہے تو بھی وہ مہنگا سودا ہے۔ جو اللہ کے غضب کو سلطنت دے کر بھی لیتا ہے تو بھی وہ سودا مہنگا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ کل ہی میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اتنی خطرناک خارش تھی، جب انہوں نے کرتا اٹھایا تو ہاتھی کی کھال کی طرح سخت اور کھردری کھال تھی۔ میاں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو کہ کتنی بیماریوں سے ہم کو بچایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو جذب فرما دے۔ اللہ ان واقعات جذب اور اس کو بیان کرنے والے کے درد کے صدقے اللہ ہم سب کو جذب فرما دے، اور ہم سب کو گناہوں سے اور گناہوں کو ہم سے دور کر دے۔ گناہوں کی خبیث عادت کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین الستین الى سبعین و اقلہم من یجوز ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور بہت کم ہیں ایسے لوگ جن کی عمر اس سے زیادہ ہو، لہذا زیادہ زندگی کی امید سے عمل میں تاخیر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں۔ سنت، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ سنت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کسی سے نہ پھیرتے جب تک کہ وہ نہ پھیرتا, اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے, اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے, استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, اور جب کوئی ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں, اور روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تکیہ لگا کر نہیں کھاتا, اور آپ تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو کھانے کے بعد چاٹ لیتے تھے, اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی, اور آپ نے چوکی پر کھانا کبھی نہیں کھایا اور نہ کبھی تشتری میں کھایا, بلکہ دسترخوان پر کھاتے تھے اور کبھی آپ کے لیے چپاتی نہیں پکائی گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. الى العالمين جو ہم واعظ پڑھ رہے ہیں جس میں یہ جز کے واقعات ہیں ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں, یا اللہ ہم سب کو بھی اس واعظ کے درد کے صدقے میں, اس کی دعاؤں کے صدقے میں, اور ان بیانات جز کے صدقے میں, اور ان حضرات کے صدقے میں جن کو آپ نے جز فرمایا, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرمت سے, اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھ کو بھی, میری اولاد کو بھی, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمین و مسلمات کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے ہم کو چھڑا دے, ہر گناہ کو ہم سے چھڑا دے. اے اللہ تمام بری عادات سے, برے اخلاق سے اے اللہ ہم کو پاک فرما دے, اور اولیاء صدیقین کے سے اخلاق اور اعمال ہم سب کو نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين. ان شاء الله یہ واعظ ابھی تھوڑا سا باقی ہے, انشاءاللہ کل اس کو پورا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.